عزیز سامعین، مائدہ آسمانی میں ایک بار پھر آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس ماہ مبارک کے گراں قدر ایام اپنی تمام تر فضیلتوں اور برکات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں اور اب تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر ہمیں بھی یقیناً اپنی رفتار بڑھا دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تمام تر برکات اور فضیلتوں سے محروم رہ جائیں۔ آئیے اس یادآوری کے بعد سنتے ہیں آج کے دن کی دعا کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افتح لي فيهم أبواب الجنان وأغلق عني فيهم أبواب النيران ووفقني فيهم لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن میرے سامنے جنت کے دروازے کھول دے اور اس دن جہنم کے دروازے بند کر دے۔ مجھے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق کرامت فرما۔ میرے اے وہ معبود جو مومنین کے قلب پر سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ سامعین، خداوند متعال کی بندگی کی راہ میں جو کچھ بھی ہاتھ آتا ہے، نصیب کے اعتبار سے عابدوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ وہ عبادت گزار ہیں جو صرف کائنات کے خالق و پروردگار کو ہی سامنے رکھتے ہیں اور اسی کی بندگی اور پرستش کرتے ہیں، یا اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جو ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو انہیں اپنے معبود کی بندگی اور سعادت و کامرانی کی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ وہ ہیں جو خدا کے بجائے جھوٹے خداؤں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں اور اپنے اعمال و رفتار میں کم از کم بندگی کے لحاظ سے جہالت و گمراہی کا شکار ہیں، اور جہالت و گمراہی کے سبب ہی وہ اپنی تباہی اور زوال و پستی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوششیں ان کو صراط مستقیم سے دور کرتی چلی جاتی ہیں اور کمال و ارتقاء کی منزلوں میں الہی انعام کا مستحق بننے کے بجائے الہی غضب و ناراضگی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ قرآن نے اس گروہ کو مغضوب کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کی راہ معین اور مشخص نہیں ہے، حیرت و سرگردانی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، نہ خدا کی بندگی میں صادق ہیں نہ غیر اللہ کی بندگی کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ قرآن نے اس گروہ کو ضالین یعنی گمراہ گروہ سے تعبیر کیا ہے۔ دعا میں جس وقت ایک روزہ دار خدا سے التجا کرتا ہے کہ خدایا، ہمارے سامنے بہشت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے ہم پر بند کر دے، تو مصداق یہی ہوتا ہے کہ ہم ان بندوں کے ساتھ زندگی کی راہ طے کرنا چاہتے ہیں جو خدا کی بندگی میں صداقت رکھتے ہیں اور الہی حکمتوں کی بنیاد پر خدا کی حکیمانہ قوتوں کے سہارے صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتے ہیں اور الہی غیظ و غضب کے شکار کافر و مشرق یا گمراہی و دلالت میں مبتلا گومگو کے شکار افراد کی فہرست میں قرار پانا پسند نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں اگر بندگی معرفت الہی کے پرتوں میں ہو تو یہ سکون و اطمینان کی لذتوں سے سرشار ایک عظیم دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو جوش و جذبے اور ایمان و پاکیزگی سے معمور ہے، جہاں خدا کو عبادت و بندگی کا مستحق سمجھ کر عبادت کی جاتی ہے اور دعا و مناجات یا سپاس و تشکر میں عارفانہ رنگ پایا جاتا ہے اور جیسا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، ایسے بندوں کو فرشتے اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں، قلوب پر اطمینان و سکون کا نزول ہوتا ہے، عالم ملکوت کے دروازے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور الہی لطف کرم کے وہ لا متناہی درجات ان کے لیے تیار ہوتے ہیں جو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کی بنیادوں پر حاصل کیے ہیں۔ وہ بے شک خدا بلند مرتبہ، محبوب اور لائق تعریف و تحسین ہیں۔ جب خدا کو آواز دیتے ہیں، مغفرت و بخشش کی مہک ان کے مشاہ میں جان سے ٹکراتی ہے اور وہ گناہوں کے تاریک پردے چھٹ جانے کا احساس کرتے ہیں۔ دعا کے آخر میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق کی درخواست بتاتی ہے کہ ان کے قلوب خدا کی کتاب سے مانوس ہوتے ہیں اور قدر کی شبوں میں جو نزول قرآن کی شبیں ہیں، اس کتاب کی برکتوں سے بہتر طور پر استفادے کے خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھی گویا اس نے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کیا ہے۔
سامعین، یہ ایام مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب کوفہ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ بے چین ہیں۔ کوفے کے مسکین، یتیم اور درد مند مضطرب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مونس و ہمدرد ان سے بچھڑ جائے۔ جی ہاں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابن ملجم مرادی کی زہر آلود تلوار کے وار سے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔
شاهد کل الجمال ہی زد یک تا علی، هر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی، معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی، بلبل گویای اسرار گل سان وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه او ادنا علی، بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی، شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، پرتو اشراق آن پیدای.
سامعین، جتنے مناقب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور کبھی یہ فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور کبھی یہ کہا کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے، اور کبھی لوگوں نے یہ سنا کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ مباہلہ کے موقع پر یہ اعزاز علی کو ملا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نفس کہہ کر پکارا۔ غدیر خم کے میدان میں لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ سامعین، روایات اور بالخصوص نہج البلاغہ کی روشنی میں عدالت معاشرے کے اندر برقرار کرنے کو حکومت اسلامی کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی نگاہ میں بھی انبیاء علیہ السلام کا ہدف بعثت اور آسمانی ادیان کی آمد کو انسانی نظام حیات میں وسیع سطح پر عدالت اور انصاف کو عملی شکل دینا ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی قوم یا مکتب معاشرے کے اندر عدالت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یہ بات یقینی ہے کہ سماجی انصاف براہ راست اقوام اور حکومتوں کی بقا سے جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، یعنی مملکت یا حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کائنات نظام عدل کی اساس پر قائم ہے۔ حدیث مشہور کے مطابق عدل کی بنیاد پر زمین و آسمان برقرار ہیں، اور قرآنی آیات کی روشنی میں میزان، جسے دوسرے لفظوں میں عدل کہتے ہیں، ایک طرف تو پورے نظام ہستی پر حاکم ہے اور دوسری طرف اسے انسانی حیات کے نظام پر بھی حکمراں ہونا چاہیے تاکہ وہ عدالت کے دائرے سے خارج نہ ہو۔ سامنے جو کچھ پیش کیا گیا اس کے پیش نظر اس مسئلے میں لوگوں کی فکر و عمل کے حقیقی میزان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نقطہ نظر یعنی عدالت کو نمایاں کر دیتا ہے، اور یہ کامل ترین نمونہ ہے اور قوم اور حکومت کے عادلانہ رابطے کو بیان کر سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو امام معصوم اور لوگوں میں رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ عادل اور صاحب علم جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو امام عالی مقام کو ایک انسان کامل اور عادل خلیفہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت کو تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کی سب سے عادل حکومت کے عنوان سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس منزل پر حتیٰ غیر مسلم اہل نظر اور اہل قلم، چاہے وہ عیسائی ہوں دہری ہوں، آپ کے کمالات کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں کہ جن کی نمایاں ترین مثال جارج جرداق کی وہ کتاب ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کو انسانی عدالت کی آواز کے عنوان سے انہوں نے یاد کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں عدالت کا مفہوم، جی ہاں، حضرت علی علیہ السلام عدالت کے سلسلے میں جو کچھ بیان کر چکے ہیں اسے اس لفظ کی کامل اور جامع تعریف کہا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں امام عالی مقام سے جب سوال کیا گیا کہ عدل اور جود و سخا میں سے کون افضل ہے تو آپ نے فرمایا، عدل، جی ہاں، عدل امور کو ان کی اپنی جگہ پر برقرار رکھتا ہے لیکن سخاوت امور کو ان کی اپنی جگہ سے اور جہت سے خارج کر دیتی ہے۔ عدل ایک عام اور وسیع پالیسی ہے لیکن سخاوت کا اثر محدود ہے، اسی لیے عدل جود و سخاوت سے افضل ہے۔ امام کے کلام میں عدل کی یہ تعریف دوسرے لفظوں میں وہی مشہور تعریف ہے کہ جسے علماء کلام نے عدل کے مفہوم کی وضاحت میں بیان کیا ہے، یعنی انسانی معاشرے میں مختلف نوعیت کے افراد موجود ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں، لیاقتیں، استعداد، علمی حیثیت، فضیلت، ایمان، اخلاق و کردار وغیرہ سب میں فرق پایا جاتا ہے۔ مختلف میدانوں میں انسانی حقوق ان کے اقدار کے مطابق معین کیے جاتے ہیں، چنانچہ اگر یہ قدریں صحیح ہوں اور ہر شخص کو اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ حقوق مل جائیں کہ جن کا وہ مستحق ہے تو گویا معاشرے کے اندر عدالت برقرار ہے، لیکن اگر اجتماعی مراتب اور بنیادوں کو معاشرے کے حقیقی معیار پر معین نہ کیا جائے تو یہ بلا شبہ وہ ظلم ہے کہ جو معاشرے کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عدل اور سخاوت کے تقابل میں عدل کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ استدلال فرماتے ہیں کہ جود و سخا اگرچہ اپنی جگہ پر ایک قابل تعریف عمل ہے لیکن ہر جگہ یہ سخاوت مؤثر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیشہ بخشش کی صفت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخشش اور سخاوت معاشرے میں نظام عدل کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ بعض افراد کے حق میں سخاوت سے کام لینا بعض دوسرے افراد کے حق کے غصب ہونے کا باعث بنتا ہے، لیکن عدل ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر انسان کو اس کا واقعی اور حقیقی حق دے دیا جائے تو کسی دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی اور کا حق ضائع ہوتا ہے۔ لہذا عدل سیاست کے میدان میں، معاشرے میں حکم اور قانون میں اور فیصلے میں اور حتیٰ مالی حقوق وغیرہ میں ایک ایسا عمومی مرکز اور محور ہے کہ جس کے سائے میں سب لوگ امان محسوس کرتے ہیں اور اپنی حق تلفی سے متعلق خوف اور اضطراب میں مبتلا نہیں ہو پاتے۔
سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔
تاریخی روایات کے مطابق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 برس تک خانہ نشین رہے، اور جب سن 35 ہجری قمری میں مسلمانوں نے خلافت اسلامی کا منصب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو پہلے آپ نے انکار کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بہت بڑا تو آپ نے اس شرط پر اسے منظور کیا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا اور کسی رعایت سے کام نہ لوں گا۔ جب لوگوں نے آپ کی شرط کو منظور کر لیا تو آپ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی، مگر زمانہ آپ کی خالص دینی حکومت کو برداشت نہ کر سکا، لہذا بنی امیہ اور بہت سے وہ لوگ کہ جنہیں آپ کی حکومت کی وجہ سے اپنے اقتدار کے ختم ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، وہ آپ کے خلاف ہو گئے، جس کے نتیجے میں جمل، صفین اور نہروان جیسی جنگیں آپ پر مسلط کر دی گئیں۔ ان جنگوں میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شجاعت اور بہادری سے وہ جنگ کی کہ جو بدر، احد، خندق و خیبر میں کسی وقت دیکھی جا چکی تھیں اور زمانے کو یاد تھیں۔ ان مسلط کردہ جنگوں کی وجہ سے آپ کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ آپ اس طرح اصلاح کرتے کہ جس طرح آپ چاہتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کی طرف متوجہ تھی۔ آپ نے اپنے بچوں، عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وصیت فرمائی کہ میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو، یتیموں کو فراموش نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو، نماز کی بہت زیادہ قدر کرو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ خوف سے اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس وقت بھی اس پر رحم آیا۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا اسے بھی کھلانا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا تو آپ نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے صرف ایک ہی ضربت لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے، اور ہاں ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا، کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہے۔ سامعین، پروگرام کا وقت یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کو دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔
مولانا اللہ، مولانا اللہ، مولانا اللہ۔